أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد شہید مجری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب امامت و رہبری ہمارا موضوع سخن ہے۔ امامت و رہبری شیعہ کے نزدیک ایک انتہائی اہم ترین موضوع ہے، اور یہ وہی موضوع ہے جو شیعہ کو غیر شیعہ سے جدا کرتا ہے، دوسرے اسلامی فرق و مذاہب سے شیعہ کو جدا کرنے والی چیز یہی امامت ہے۔ استاد شہید مجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امامت و رہبری میں اس پر بہترین گفتگو فرمائی ہے، اور بہت ہی علمی انداز میں جناب آغا مطہری نے امامت کا تعارف کروایا ہے، اس لیے ہم نے یہ انتخاب کیا ہے کہ اس شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ تک پہنچائی جائے۔ امامت جو کہ ہم شیعہ بھی قائل ہیں اور اہل سنت بھی کچھ حد تک قائل ہیں، اصل امامت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن ہم جس طریقے سے امامت کو قبول کرتے ہیں اور ہمارا عقائد میں سے ایک حصہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ہم اہل تشیع اپنے عقائد اپنے اصول دین کو شمار کرتے ہیں تو امامت کو اصول دین میں لے آتے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ امامت ہمارا چوتھا اصول دین میں سے ہے، اصول مذہب میں سے ہے، لیکن اہل سنت نے امامت کو فروع کے باب میں، یعنی نماز و روزے و حج و زکوٰۃ کے ساتھ وہاں ذکر کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ انہوں نے امامت کو فروع دین میں کیوں ذکر کیا اور ہم امامت کو اصول دین میں کیوں ذکر کرتے ہیں۔ شیعہ کے ہاں امامت کا جو حقیقت ہے، امامت وہی منصب الہی ہے، وہ جسے عطا کرے اللہ تعالیٰ، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا نہ کرے اس کے ہاتھ میں ہے، اور ہم طراز نبوت ہے، یعنی جس طرح نبوت اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اسی طرح امامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ جبکہ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم عوام کے ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جسے چاہے اپنا امام تسلیم کر لیں اور جسے چاہے اسے حکومت سے اتار لیں۔ امامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امامت کو اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیں تو رہبری کو امامت کہتے ہیں، رہنمائی کو، رہبری اور رہنمائی یعنی امامت، اور امام یعنی پیشوا، رہنما، رہبر، اس کو امام کہتے ہیں۔ اب مطلقہ کوئی بھی امام ہو، جو بھی لیڈ کر رہا ہے، چاہے وہ حق کی جانب لیڈ کر رہا ہے، چاہے وہ باطل کی جانب رہنمائی کر رہا ہے، اسے قرآن نے امام کہا ہے۔ قرآن کے اندر دونوں آئمہ کا ذکر ہوا ہے، مثلا سورہ مبارکہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام قرار دیا کہ جو ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔ اور آئمت الکفر کے بارے جو باطل کی جانب، جہنم کی جانب بلاتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے لفظ امام کے ساتھ یاد فرمایا ہے، آئمت الکفر یدعون الی النار، یہ کفر کے امام ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یقدم قومہ، اپنے قوم کے سامنے چلے گا، آگے چلے گا، یعنی امامت کرے گا، ان کی رہنمائی کرے گا، رہبری کرے گا جہنم کی جانب۔ تو بس قرآن نے اس کلمہ امام کو دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، ائمت الکفر بھی ہو سکتے ہیں یعنی جہنم کی طرف بلانے والے، اور ائمت یہدون بامرنا، حق کی جانب، اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے والے بھی امام کو امام کہا جاتا ہے۔ استاد شہید مجری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس بنا پر اس کلمہ کے اندر کوئی تقدس نہیں ہے، جس طرح کلمہ نبی کے اندر ایک تقدس ہے، کلمہ خدا، کلمہ اللہ کے اندر ایک تقدس ہے، کلمہ امام کے اندر تقدس نہیں ہے، لیکن وہ امام جسے ہم امام مان رہے ہیں، جسے ہم امام تسلیم کر رہے ہیں، جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں، اس کے اندر تقدس ہے، لفظ کے اندر نہیں، خود ذات امام کے اندر تقدس ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم قرآن میں مطالعہ کریں تو جہاں تک ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تین جہات، تین شانیں بیان کی ہیں، تین ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں اللہ نے قرآن میں۔ سب سے پہلی ذمہ داری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تھی؟ کہ بعنوان مبلغ احکام، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ احکام جو جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے، جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ خود عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ ہمارا رسول تمہیں دے، جو حکم تمہیں بیان کرے، اسے لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکے اسے روک جاؤ۔ یہ پہلی جہت، پہلی شان پیغمبر ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ شریعت ہیں، انہوں نے شریعت ہمیں، ہم تک پہنچانی ہے اللہ کی جانب سے۔ دوسری وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرا جو منصب بیان فرمایا ہے، وہ منصب قضاوت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اس معاشرے میں بالفعل قاضی بن کر رہے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، لوگوں کے درمیان ان کے جھگڑے جو ہوتے تھے ان کو ختم کیا، اور لوگ آتے تھے، لے آتے تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے پیغمبر تیرے پروردگار کی قسم، یہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف میں تجھے حاکم قرار نہ دیں۔ اگر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کو حاکم قرار دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے پیغمبر جو کچھ تم نے فیصلہ بیان فرمایا، پھر اس فیصلے پر ان کو ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ نے فیصلہ کر دیا، اس فیصلے پر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مومن وہ ہوتے ہیں جو آپ کو قاضی مان کر آپ کے من و عن فیصلے پر عمل کریں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری جہت، دوسری شان ہے، دوسرا منصب ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا منصب وہ ریاست عامہ ہے، یعنی معاشرے میں حاکم بن کر رہے ہیں، قاضی بھی بن کر رہے، مبلغ احکام و مبلغ شریعت بھی بن کر رہے، اور تیسرا منصب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے، وہ یہ کہ آپ بھی عنوان حاکم مدینہ کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور فتح مکہ کے بعد مکہ کے لیے بھی حاکم بن گئے تھے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان، یہ منصب اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں بیان کی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں آپ میں سے ان کی اطاعت کرو۔ یہ آیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے منصب کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تینوں مقامات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، آیا یہ تینوں مقامات وحی کے ساتھ مربوط ہیں یا نہ؟ بعض وحی کے ساتھ مربوط ہے اور پیغمبر کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر وحی کے کچھ اپنی طرف سے بیان کریں، اور بعض میں اجازت ہے کہ اپنی طرف سے بھی اپنے عقل و علم و جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، یا مثلا اپنے اصحاب اور اپنے خاص لوگوں سے مشورت کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بعد والے درس میں اسی موضوع پر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔